मुझे एक जो चीज बहुत ट्राई की थी, ये हेक्सागन का जो शेप था, मैंने सोचा कि इतनी हमने मैथ्स पढ़ रखी है, मैंने अपने बारे में के ज्योमेट्री पढ़ी है और ऑल काइंड ऑफ कैलकुलस और ये वो, लेकिन बगैर किसी रूलर के विथ मेजरमेंट्स ऑन इट आई कैन नॉट मेक अ हेक्सागन। तो मुझे इतनी अमेजिंग चीज लगी कि इसका साइज, इस मछली का और इसके दिमाग का साइज देख के, और कितने परफेक्ट हेक्सागन वन आफ्टर अनदर बिल्कुल और एग्जैक्टली एक ही साइज होता है सब हेक्सागन का। आई डोंट थिंक आई कुड मेक टू द सेम साइज विदाउट यूजिंग अ मेजर। और दूसरी बात ये कि टीम वर्क की सिग्निफिकेंस, इन द सेंस कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम इंफरादी तौर पर कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, समटाइम्स इट्स बेटर कि अगर हम अपने साथ लोग ले रहे हैं, बिकॉज अगर मच्छी का भी काम देखें तो अकेले ये कभी ना कर पाती, तो समटाइम्स इट्स बेटर टू फिट इन टू टीम रादर देन टू ट्राई टू डू थिंग्स ऑन योर ओन।
अगर आप लोगों ने क्राफ्ट कभी देखे हो तो एक पैचवर्क का क्राफ्ट कहलाता है, जो कि कपड़े के डिफरेंट पीसेस को काट कर जो है ना वो डिफरेंट डिजाइन में, जिसको प्रिंटिंग भी कहते हैं, तो इनफैक्ट मैंने वो बनाया हुआ है। और कभी कभी हेक्सागोनल शेप्स भी होती थी, स्क्वायर्स, ट्राइंगल्स, डिफरेंट तरह के होते थे। तो जब ये बता रही थी कि चारों तरफ से वो शुरू होता था, कभी भी पैचवर्क जो कि कॉर्नर जोड़ के और वो सीते हैं वो सारा, तो वो कभी भी चारों साइड से हम नहीं शुरू कर पाते थे। अगर बड़ा सा क्रेट बनाना होता था चार तरफ से करके फिर बीच में जॉइन एक बगैर किसी डिफेक्ट के आना, मैं वो पैचवर्क का मैं अपने माइंड में ला रही थी कि डिफरेंट पीसेस को इस तरह से नहीं जोड़ सकता कि चारों साइड से आप करके और आप बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, आप बीच में कोई आपको डिफेक्ट ना हो।
आप हाथ से भी किसी वक्त शेप्स चारों तरफ से ला के इकट्ठा करके देखें भला के कहां आके वो फिट होती है, या इस तरह के कुछ अलग अलग पीसेस को? बहुत फोकस है, हनीफन, बहुत यकसूर है, जो कुछ रब ने कहा वही कर रही है, इधर उधर से नहीं इंस्ट्रक्शन ले रही। क्योंकि होता यह कि जब हम दीन के रास्ते पे भी चलने लगते हैं तो हम इतने लाइट हब होते हैं, इधर से कोई कुछ कहता तो उसकी सुन के उधर चल पड़ते हैं, कोई और हमें डिस्ट्रैक्ट करता तो उधर माइंड हो जाते हैं, और कोई भी एक काम यकसू होके नहीं करते। जिन लोगों की जिंदगी में यकसू ही नहीं होती वो काम नहीं कर सकते।
जी, इसमें था कि शहद की मछली अपनी जरूरत से ज्यादा शहद बनाती है, तो ये है कि अपनी जिंदगी तक वो जो इस्तेमाल कर सकती है वो करती है और फिर छोड़ जाती है। तो हमारी जिंदगी में ये जैसे हम नेक अमाल कोई करते हैं तो उसके बाद से अपनी जिंदगी में जो हमारे काम आते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद से सत्य जारिया बन जाते हैं हमारे लिए।
नहीं, हमारे लिए इस एंगल से एक सबक है कि जो काम अपनी जिंदगी में कर लें, लेकिन इतना काम करें और ऐसे ऐसे काम करें कि जो मरने के बाद भी जिनका सिलसिला जारी रहे और दूसरों को फायदा पहुंचता रहे।
मैडम, इसकी एक शेप के बारे में एक और बात है कि इसकी हेक्सागोनल शेप जो होती है, इसकी एक वजह ये भी है कि इसके जो सिक्स साइड होती है, इनमें सिक्स साइड इस शेप से बनी थी कि इनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेस जो होती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसकी वजह से शहद जो बाहर नीचे नहीं गिर सकता। तो इसमें मुझे ये अच्छी बात लगी कि अगर हम इस्लाम की शेप इस तरह बना लें के बाहर की आउटर साइड की फोर्सेज जो है तो इसे बिल्कुल भी खतरा ना हो, जिस तरह शहद गिरने का खतरा नहीं रहता।
इत्तेहाद है ना, यूनिटी है, सबके घर जुड़े हुए हैं। मक्खी फूलों से रस लाती है, फूल अलग अलग होते हैं, इसी तरह हमें भी दीन के काम के लिए मुख्तलिफ मजमून पढ़ने की जरूरत है। यानी कुल समारात, हर किस्म के तजुर्बात जो है वो जमा करके फिर उससे बेहतर तौर पर एक चीज प्रोड्यूस की जाए। लेकिन मक्खी दूसरी मक्खियों से कंपेयर नहीं करती कि मैं आज इतना शहद लाई, मगर हम तो दूसरों से कंपैरिजन करने में ही खुद को खत्म कर लेते हैं। उसमें मुख्तलिफ मक्खियाँ मुख्तलिफ फूलों से जाकर रस लाती हैं, तरह तरह के फूलों से, बिल्कुल समारात का लफ्ज आया, लेकिन सारा एक जगह जमा होता है जब, तो उससे एक नई चीज बनती है और उनके दरमियान कोई मुकाबलेबाजी इस तरह की नहीं होती या कोई अपनी जात को आगे बढ़ा नहीं रहा होता। लेकिन हमारे यहाँ वाकई ये मुश्किल है कि जब हम काम करते हैं तो उसकी रिकग्निशन जरूर चाहते हैं कि जितना काम मैंने किया है उतना नाम मेरा कम से कम जरूर बन जाए। अगर इनके छत्ते पे कोई हमला करे तो सब मिलकर उस पर हमला करती है और उसका हाल ऐसे करती है कि कोई देख के पहचान नहीं सकता, गोया इनमें बाहम बहुत इत्तेहाद है। ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन हमारा हाल क्या है? अगर हम में से किसी को कुछ नुकसान पहुंचे तो हम ये सोच के मुतमईन हो जाते हैं कि ये मेरी जात तो नहीं, जिसकी है वही भुगते। شہد کی مکھی اور بندہ مومن میں ایک کمپیریزن ہے. نمبر ایک, شہد کی مکھی اپنے کام کو کیسے پورا کرتی ہے, اسے معلوم ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے, اس کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ ہمتن مصروف ہے. مومن اگر اپنی زندگی کا مقصد پہچان لے جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے, تو وہ بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمتن مصروف ہو جاتا ہے. ہم مسلمان امت بحیثیت امت کس لیے ہیں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تو جب تک مقصد سامنے نہ ہو انسان کی مصروفیت فائدہ مند نہیں ہوتی. نمبر دو, شہد کی مکھی کی خود سپردگی سبمیشن اسے اپنے کام کی تکمیل میں مدد دیتی ہے. مومن کی خود سپردگی اسے استقامت بخشتی ہے اور وہ اپنے مقصد کے حصول میں جمع رہتا ہے. شہد کی مکھی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتی جب تک سارا دن کام نہ کرے, بلکہ وہ رات کو بھی کام کرتی. جو مومن اپنے مقصد حیات کو پہچان لے وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتا جب تک کہ وہ مقصد حاصل نہ کر لے, یعنی زندگی کے آخری لمحے تک کام کرتا ہے وہ. شہد کی مکھی ایک طویل مسافت طے کرتی ہے تاکہ شہد بنانے کے ضروری اجزاء اکٹھے کر سکے. مومن اللہ کی خاطر ہر قسم کے حالات سے گزرنے کے لیے تیار رہتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے بھی سفر ضروری ہوتا ہے. اگر شہد کی مکھی اپنی اس مخصوص سکل کو کام میں نہ لائے تو وہ ایک عام مکھی سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوگی. اگر مومن اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانے اور اسے پورا نہ کرے تو وہ عام انسانوں یا کفار سے کچھ زیادہ مختلف نہ ہوگا. شہد کی مکھی کی تمام تر کوشش کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ شفاء للناس ہے. اسی طرح مومن کی کوشش سے, مومنوں کے مل کر کام کرنے کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئے گی وہ بھی تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگی. شہد شہد کی مکھی کی پہچان ہے, مومن کی پہچان اس کا اعلیٰ کردار ہے. ایک عام مکھی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا, وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے, جبکہ شہد کی مکھی اپنے کام میں مصروف نظر آتی ہے. اسی طرح پر مومن کو اس کے مقابلے میں کمپیئر کیا گیا ہے. شہد کی مکھی اپنے کام میں سنجیدہ ہے, مومن بھی کبھی غیر سنجیدہ رویہ نہیں رکھتا. سنجیدگی کا مطلب صرف اپنے چہرے پہ سنجیدگی لانا نہیں ہوتا, سنجیدگی کا مطلب اپنے کام میں سنجیدہ ہونا. شہد بنانے کا عمل ایک وقت کا تقاضا کرتا ہے, اس لیے ہمیں بھی کام کرتے وقت فوری نتائج پر نظر نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ صرف نیکٹر جو جمع کرتی ہے وہ اسی شکل میں لوگوں کو واپس مل جاتا, لوگ نیکٹر ہی نکال لیتے ہیں, مکھیاں سب پھولوں سے نیکٹر جمع کر کے اپنی چھتے میں ڈالتی اور وہ اسی طرح لوگ لے جاتے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ شہد جیسا تو نہ ہوتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ پروں سے پنکھے چلا چلا کر اس کو ڈرائی کرتی ہیں اور صرف جو فائدہ مند چیز ہے وہ نیچے بیٹھی رہ جاتی, اپنے تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتی. یہ نہیں کہ ہر شخص ایک نیا کام شروع کر دیتا ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ایک نیا تجربہ کرنا چاہتا ہے, دوسروں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا, دوسرے کے کیے ہوئے کام کو حقیر سمجھ کر اس کو ایک طرف پھینک دیتا ہے اور صرف اپنی عقل کل کی بنیاد پر ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کام اس کے نام سے جاری ہو. یعنی آیت کے آخر میں جو بات ہے کہ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے, لیکن ہم نے مکھی کی زندگی میں اور اس کے کام میں غور و فکر نہیں کیا, اور نہ ہی وہ تنظیم اپنی زندگی میں رکھی, اور نہ ہی وہ ترتیب جس کے نتیجے میں ہم وہ کام نہ کر سکے جو اللہ تعالیٰ ہم سے لینا چاہتا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جو بات مجھے اہم لگی وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے. ان مکھیوں کے پاس اس بات میں دلچسپی اور وقت نہیں ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, نہ ہی دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے. تعاون تو ہے لیکن ٹانگ کھینچنے کی بات نہیں جو انسانوں میں پایا جاتا ہے. یہ تمام کام مرد کی گاجز سے بغیر کرتی ہے, لیکن بہرحال میٹنگ کے لیے مرد کی محتاج ہے. لہذا آپس کا تعاون نہ صرف سیم سیکس بلکہ اپوزٹ سیکس میں بھی انتہائی ضروری ہے. یعنی یہ کہنا کہ اس میں مرد کا کوئی رول ہی نہیں, اس کا اپنا ایک رول ہے لیکن باقی کام یہ خود کرتی ہے. اس میں کسی کا چھوٹا پارٹ ہو یا بڑا, چاہے مرد کا پارٹ تھوڑا ہے لیکن بہت بنیادی نوعیت کا ہے. عموماً ہم انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا کام تھوڑا ہے یا معمولی ہے ہم اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا حصہ ہے کام میں. یہ آخری بات بہت اہم ہے کہ مکھی کی تیار کردہ کوئی چیز بیکار نہیں، وہ صرف شہد ہی پروڈیوس نہیں کرتی، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتی ہے اور وہ سب بھی بہت فائدہ مند ہے. اور اسی طرح اس کے اپنے جسم میں دم جیسی چیز جو بظاہر کاٹنے والی ہے اور ایک زہریلی چیز ہے، لیکن وہ بھی مفید ہے. اور ایک اور بات یہ کہ انہوں نے یہ ساری تعلیم اللہ تعالی سے حاصل کی ہے براہ راست، دنیا کی کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا مکھیوں نے. لیکن افسوس یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر اعتماد نہیں، ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس کو 100% نہیں لیتے، چن کے لے لیتے ہیں، جو ہمارے نفس کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں اور جو اچھا نہیں لگتا وہ رہنے دیتے ہیں. اسی وجہ سے صحیح طور پر ہم اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مکمل سبمیشن کا عہد کریں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، مکمل سبمیشن. اس کے وقت سے ہی تو یہ جلتا ہے، آپ کے اندھیرے روشن ہوتے ہیں. مجھے اتنی باتوں پر حیرت ہوتی ہے تو معمولی سی بات، لیکن میں جس وقت صبح یہ تفسیر پڑھ رہی تھی تو اچانک ایک شہد کی مکھی میرے کمرے میں آ گئی. یہ بالکل جوک لگتا ہے لیکن آدھی، اور اسی طرح جیسے وہ شام چلتی تھی اسی طرح چل رہی تھی، اور اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جب سے میں وہاں رہ رہی ہوں. اور این اس وقت جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک لائیو پریزنٹیشن جو تھی وہ ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں ہوا، تو بالکل آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی. لیکن اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ عین الیقین جب کوئی چیز انسان دیکھتا ہے تو اس کو زیادہ فیل کر سکتا ہے، اور جب آپ زیادہ فیل کرتے ہیں تو زیادہ بہتر طور پر سکھا سکتے ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ جیسے جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، دنیا میں بھی کچھ چشمہ نکال دیتے ہیں. جس طرح گنوں سے رس نکلتا ہے اسی طرح کچھ فروٹ پیدا کر دیتے اور اس میں سے رس نکل آتا شہد کا اور ہم حاصل کر لیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شہد مکھی سے ہی کیوں بنوایا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس سے یہ تیار کرا کے صرف شہد نہیں دیا، ہمیں غور و فکر کی بھی دعوت دی اور ہمیں بہت کچھ سکھایا، یعنی نیچر کو بھی تعلیم کا ایک ذریعہ بنایا. یہ پوری ایک فیکٹری کا کام کرتی ہے، یعنی شہد کی پروڈکشن جو ہے ایسے ہی جیسے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں اس میں کوئی پولوشن نہیں، کوئی آس پاس گندگی نہیں، کوئی ویسٹ اس طرح پھینکا ہوا نہیں کہ دوسروں کے لیے ذرا رساں ہو. حتیٰ کہ وہ کوئی اگر ایلین ٹیچر آ جاتا ہے تو اس کو بھی اس طرح اس میں اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں، پرزرو کر کے، کہ وہ دوبارہ نہ آئے، کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیں تو شاید پھر آ کے وہ ہارمفل ہو اور وہ ان کے اس عمل میں بھی نقصان دہ نہیں ہوتا. اور جو کچھ اس کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے یا اس سے بنتا ہے یا بچتا ہے، پھر وہ اور چیزوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس میں رس چوستے ہوئے جو پولن اس کو بھی استعمال کرتی ہے، ویکس جو بنتا ہے چھتہ بنانے کے لیے وہ بھی استعمال ہوا ہے، رائل جیلی جو بن رہی ہے ملکہ کے لیے وہ بھی انسانوں کے استعمال کے لیے ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. ہم ایک کام کرتے ہیں اس کے بعد اتنا کچرا چھوڑ کے اٹھتے ہیں، کچن میں کام کر کے نکلے تو اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھا کریں، اگر کوئی اور چیز تیار کر رہے ہوں، کپڑے کٹنگ کر رہے ہوں، تو پلٹ کے دیکھا کریں کہ آپ نے کیا کچھ چھوڑا. حتیٰ کہ اپنی کلاس سے جب آپ باہر نکلیں تو اپنی سیٹ کو چھانک کے دیکھا کریں کہ آپ کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن مکھی جو ہے وہ آخری وقت تک خود بھی صاف ستھری رہتی ہے، اور جو کام کرتی ہے وہ کتنی نفاست اور ستھرائی کے ساتھ کہ نہ اس میں کسی گندگی کو داخل ہونے دیتی ہے اور سیل کر کے رکھ دیتی ہے شہد. لیکن نا کہ ایک ایک ڈراپ جو تیار ہوتا ہے وہ سیل ہوتا چلا جاتا ہے، کہ اگر کوئی ہزار سال بعد بھی اسے استعمال کرنا چاہے تو استعمال کے قابل ہے. اور پھر گرمی سردی سے بچاؤ کا بھی انتظام ہے. ہم ہر جگہ سے گزرتے ہیں مگر ہماری نگاہ عبرت نہیں. یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا؟ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے شہد تیار کرنے کے لیے؟ شہد کی مکھی کو کتنے اوارڈز ملتے ہیں؟ کیا ریوارڈ ملتے ہیں؟ کچھ ملتا ہے اس کو؟ کیا پے بیک کرتے ہیں اس کو آپ؟ میں سوچتی ہوں اتنی بے غرض ہے, اتنی بے غرض ہے کہ انتہا ہے بے غرضی کی. مثلاً اگر آپ گائے رکھیں گے تو کم از کم چارہ تو کھلانا ہی پڑے گا اس کو, تب دودھ دے گی. چارہ نہیں کھلائیں گے تو دودھ نہیں دے گی, پانی نہیں پلائیں گے دودھ نہیں دے گی. اگر آپ سواری کے لیے گھوڑا رکھتے ہیں یا سامان اٹھانے کے لیے تو اس کی بھی آپ کو کچھ خدمت تو کرنی پڑے گی. مکھی کی کیا خدمت کرتے ہیں آپ؟ اللہ کے جو لوگ مکھیاں پالتے ہیں اور ان کے لیے کچھ تھوڑا بہت رکھ دیتے ہیں وہ بھی ایک آرٹیفیشل قسم کا شہد بنتا ہے, لیکن جو اصل پیور شہد ہے اور جو نیچرل طریقے سے وہ کام کرتی ہے, تو سوچتی ہوں کہ اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم تو اس کی تعریف بھی نہیں کرتے, ہم اسے کیا دیتے ہیں اور اس کو ہم سے کیا توقع ہے؟ وہ تو کمرے میں آتی ہے اور ہم نکال دیتے ہیں باہر, ہم تو ایسی تواضع کرتے ہیں اس کی, لیکن پھر بھی وہ اپنا کام تو نہیں چھوڑتی جب تک اس لیول کی بے غرضی نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی اس بیچاری کو کیا ملے گا؟ ہمارے لیے تو اللہ نے مرنے کے بعد بھی جنت رکھی, کبھی شکر گزاری کی کوئی کیفیت آئی ہی نہیں. روز شہد استعمال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کچھ ویسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ چمچ پورا نہیں ہلا پاتے. یعنی ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں جو شہد بناتی ہے, ہم عام طور پر روزانہ اتنا ضائع بھی کر جاتے ہیں, کچھ پیا, کچھ استعمال کیا, کچھ بوتل میں لگا رہا تو اس کو دھو کے پھینک دیا. ہم تو اس کی محنت کی بھی قدر نہیں کرتے, ہمارے اندر شکر گزاری کہاں سے آئے گی؟ پچھلے آیت میں ہے کہ انسان کو کھجور انگور جیسی نعمت ملتی ہے تو اس سے شراب جیسی چیز بناتا ہے. شہد کی مکھی کو پھولوں کا رس ملے تو انسانوں کے لیے فائدہ مند شہد بناتی ہے, وہ شراب بنانے کی بجائے رزقاً حسنہ بناتی ہے. مجھے اس ساری آیت میں جو چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہے, جس کو میں گنگناتی ہوں کبھی کبھی اپنے لیے, فصل کی سبل ربی کی دلونا, کیونکہ مونس کا سیدھا ہے ویسے بھی, فصل کی سبل ربی کی دلونا, چلتی جا اپنے رب کے راستوں پر اطاعت گزار بن کر, چلتی جا. اور ذل اللہ کا اگر دوسرا معنی ذہن میں لائیں کہ جو راستہ تیرے رب نے تیرے لیے مقرر کیا ہے, جو صلاحیت تجھے بخشی ہے, جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا ہے, اس کام کو کرتی جا, اپنے آپ کو ادھر ادھر ضائع نہ کرنا, بس اپنے مقرر راستوں پہ چلنا. کیونکہ اگر انسان اپنا مشن بھول جائے, اپنے کام کو چھوڑ کر اور کاموں میں پڑ جائے, تو شہد تو پروڈیوس نہیں ہو سکتا. مجھے اس کی شان میں بھی ایک مقصد نظر آتا ہے نا, فصل کی سبول ربی کی ذلولا, نہ ادھر نہ ادھر, بس اپنے کام سے کام. کیونکہ دنیا میں اتنی اٹریکشنز ہیں, دنیا میں اور اتنے کام ہیں کہ انسان ذرا لمحے کو پچھلے قدم تو پوری طرح ان میں انوالو ہو جاتا ہے اور اپنا مقصد بھول جاتا ہے. دن ہو, رات ہو, صبح ہو, شام ہو, خوشی ہو, غم ہو, کچھ ہو, فصل کی سبول ربی کی ذلولا. ہم کیوں کوئی کام نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ہم یکسو نہیں ہوتے. ایک کام شروع کرتے ہیں, تھوڑی سی مشکل آتی ہے, کہتے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا, میں بور ہو گیا ہوں. ایک تو بوریت کا مسئلہ بہت ہے نا ہماری زندگی میں, یا پھر ہمیں کچھ اور نظر آ جاتا, ہم کہتے ہیں میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ اچھا کام, چلو وہ کر کے دیکھتے ہیں. اس میں جا پڑتے ہیں, جب اس میں جا پڑتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے کرنے کا نہیں, یہ نہیں مجھے آتا. ہماری زندگی میں کتنی ہی بار ایسے واقعات اور حادثات ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو, اپنے اصل فیلڈ کو, اپنے اصل مقصد کو, اپنی صلاحیت کو پہچاننے کی بجائے ادھر ادھر صرف مزے چکھتے رہتے ہیں. کبھی ادھر لٹک گیا, کبھی ادھر لٹک گیا, منزل پہ کب پہنچیں گے؟ پھر تجربہ اور مہارت جمع نہیں ہوتی. مثلاً ایک شخص ایک راستے پہ چلتا ہے, جیسے پیدل چلنے والے ہی آپ دیکھیں, جو روز ایک راستے پہ چلتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ تیز چلتے ہیں, اور جو شخص کو اجنبی اس راستے پہ چل رہا ہو وہ کیسے چلتا ہے؟ شاید اس کی رفتار تیز بھی ہو لیکن اس کو کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا, میں ٹھیک جا رہا ہوں, دائیں بائیں ہر چیز دیکھتے. لیکن جن لوگوں کا وہ مقرر طے شدہ راستہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چل چل کر اس راستے پر ان کو ایک مہارت ہو گئی, اب کوئی مشکل مشکل نہیں لگتی. تو بیمار ہو تندرست ہو وہ چلے جاتے ہیں اس پر. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ایک راستہ اختیار کرتے ہیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, لہٰذا کسی بھی راستے کی مہارت نہیں ہوتی ہم کو.
ایک بات اس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کلیئر انسٹرکشنز دینا اور ان کو فالو کرنا, کیونکہ وہ جب آ کے بتاتی ہے اور اندھیرے میں وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے اس ڈانس کے تھرو, تو وہ بالکل پرفیکٹلی بتاتی ہے کہ کہاں پر فوڈ سورس ہے, और जो देखने वाले हैं वो उसके बाद इधर उधर नहीं होते बल्कि एग्जैक्टली उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके पहुंच जाते हैं।
और जिन लोगों ने ये सारी तहकीकात की है उन्होंने अपनी कितनी जिंदगियां लगाई होंगी जब जाकर मक्खी के इस सारे अमल को समझा होगा। यानी 50,000 उड़ाने अगर उड़ना है तो एटलीस्ट कोई शख्स वॉच कर रहा है एक खास मक्खी पर कि वो कितनी दफा गई है, कब आई है, और एक दो दफा गिनना नहीं, साल हर साल तक ये लोग बैठे रहते हैं एक जगह पर, एक मकाम पर, फिर जाकर छोटी छोटी मालूमात जमा करते हैं, फिर हमारे लिए पेश करते हैं, तो हम इस काबिल होते हैं कि हम अल्लाह की तस्बीह कर सके। हम में से किसमें इतना सब्र है कि वो एक रिसर्च के काम के लिए इतनी देर बैठे। यानी इन लोगों को फिर भूल जाता है कि उनके घरों में क्या मजबूरियां हैं और उनके बाहर क्या है, उनको सर्दी है या गर्मी है या खुराक का मसला है, सब कुछ भूल जाते हैं। जंगलों और बियाबानों में ये जाके डेरे लगाते हैं जहाँ ये नेचर को दिन और रात रातें भी जाग जाग के ऑब्जर्व करते हैं, जब जाकर एक चीज प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि लिंक टूट जाता है जब रिसर्च में या किसी भी काम में, फिर इंसान बहुत पीछे चला जाता है। मसलन अगर किसी ने आधी रिसर्च की, बीच में ब्रेक कर दी, नतीजा क्या होगा? फिर पीछे से शुरू करेगा, फिर पीछे से सफर मुकम्मल कब होगा?
मेरे जहन में आ रहा था कि जब मक्खी अपने काम पे लगी हुई होती है, लाइक इवन अगर फूलों पे होती है, तो अक्सर अगर बच्चे भी उसमें हाथ डाल देते हैं या कोई उसके शहद के छत्ते को डिस्टर्ब करता है, उसका काम डिस्टर्ब करता है, तो बहुत बुरी तरह काटती है उसको, लाइक स्टिंग करती है, एंड देन इट गोज राइट बैक टू वर्क। मतलब कि वो अपने काम में डिस्टर्बेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी जो स्टिंग है उसको भी इतना तकलीफदेह हमारे लिए बनाया है कि बाकी इतना बच्चों का स्वेलिंग हो जाती है और सबके नेक्स्ट टाइम पे कभी वो बच्चा वापस डिस्टर्ब नहीं करता वो बी को। तो हम जो है वो काम करते करते जरा सा भी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है तो वी फॉरगेट टू गो बैक टू आवर रियल मकसद जो होता है। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी जो स्टिंग है वो इसीलिए इतनी बुरी है कि ताकि उसका काम चलता चला जाए, बिकॉज इट टेक्स सो लॉन्ग इन एनी केस, छोटा सा शहद बनाने के लिए उसको कितना करना पड़ता।
इसका मतलब ये है कि आपको अपने मकसद में इतना फर्म होने की जरूरत है कि कोई आपको उससे हटा ना सके। उस वक्त आपके अंदर इतनी शिद्दत हो कि आप इधर उधर नहीं फिसले, हाँ कोई लालच से फिसलाए या कोई धमकी और खौफ से फिसलाए या कोई किसी भी तरीके से आपको अपने मकसद से हटाना चाहे तो आप हट ना सके। ये बहुत ही अहम क्वालिटी है किसी भी काम से करने के लिए। हम मुसलमान बहसियत उम्मत भी और बहसियत फर्द भी अच्छी नीयतें अच्छे जज्बात रखने के बावजूद छोटी छोटी चीजों से, यानी किसी ने कोई बदगुमान कर दिया काम से तो फिर फिसल गए, किसी ने कोई और राह दिखाई तो उधर चल पड़े, किसी ने कोई खौफ दिलाया कि देखो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ तो रास्ता छोड़ दिया। यानी मुख्तलिफ तरह से हम दूसरों के इन्फ्लुएंसेस कबूल करके अपना इन्फ्लुएंस हम पे नहीं छोड़ते। किसी पर हमें तरस आ जाता है, किसी की मोहब्बत हमको ले डूबती है, किसी का कुछ किसी का कुछ, और हम हमेशा अपने मकसद से गाफिल हो जाते हैं। तो जब तक ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं आएगी उस वक्त तक बाकी कोई मुफीद प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर पाएंगे, सेहत नहीं तैयार होगा, हो सकता है वक्त की तैयारी के बाद ही खत्म हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मास को जब उन्होंने लंबी नमाज नहीं पढ़ाई तो आपने उनको बहुत सख्ती से डांटा और कहा फत्तानुन फत्तानुन फत्तानुन, एक दफा नहीं 3 दफा कहा। और सहाबा कहते हैं कि हमने इससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने शदीद गज़ब में कभी नहीं देखा था कि सिखाते हुए आपने इतनी सख्ती की हो। और दूसरी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मास को कहा था कि इन्नी उहिब्बुका, मास मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। यानी बहुत कम सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से ये खुशखबरी सुनाई कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और मास को आपने ये खुशखबरी भी सुनाई थी और दूसरी तरफ शदीद डांट भी की, लेकिन दोनों चीजें मकसद में हाल नहीं हुई। हमारा हाल क्या है? कोई डांट दे तो हम रुक जाते हैं, कोई प्यार करे तो हम फिसल जाते हैं और मकसद भूल जाते हैं। तो जब तक हमें मोहब्बतें और सख्तियां दोनों ही बर्दाश्त करने या संभालने नहीं आएंगी, हम अपने रास्ते पर चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। यदि कुछ भी गुजरता जाए, तूफान गुजरे, आंधियां गुजरे, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ हो, जो काम है वो काम है, वो करना है। मैं खुद जब पीएचडी करने के लिए गई थी तो उस वक्त मेरी 2 बच्चियां थी और बेहद मुझे अजीज थी। आप यकीन माने कि मैं خود آنسو سے روتی تھی، یہ نہیں کہ مجھے میں بہت اس میں کچھ سنگ دل ماضی، میں پورے ایک سال تک مجھے نہیں یاد کہ ایک رات بھی میری روئے بغیر گزری، سارا دن کام کرتی تھی اور جب تک کیا کہ لیٹتی تھی تو مسلسل روتی تھی حتیٰ کہ مجھے نیند آ جاتی تھی، لیکن مجھے ایک دن بھی میرے بچوں کی محبت میں مقصد سے حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے سب اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، خیال اپنی جگہ، سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو مجھے کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں اس کی خاطر پھر بیچ میں پتا چلتا تھا اب یہ بخار ہو گیا، اب وہ میزلز ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر جو مرضی ہو جائے، اب نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم ذرا سا بچوں کو کچھ ہوتا ہے، ہر ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، لیکن جو مقصد ہوتا ہے پھر کسی کو تو قربانی کرنی ہے. نہیں بھی کہتی کہ سب یہی کچھ کریں، لیکن کچھ لوگوں کو تو کرنی پڑے گی، تبھی جا کے کام ہوگا. اور اسی طرح جب میں یہاں پر کراچی میں آئی ہوں تو پھر بچے کچھ عرصہ کے لیے پیچھے تھے، ہسبینڈ بھی جا رہے، تو سال بھر دو سال پیچھے ہی رہے، بہت کم ایک دوسرے کو دیکھنا ملا. میں روتی تھی ان کے لیے، میرے دل میں ان کی بہت محبت تھی اور میں روتی تھی، روز روتی تھی شام کو بیٹھ کے، دن کو درس دیا، سب کام کیے، لیکن زیادہ لوگ چونکہ مجھے جان پہچان نہیں تھی، میں کسی سے ملتی ملاتی نہیں تھی، روز رات کو بیٹھ کے پھر روتی تھی ان کے لیے. لیکن ایک دن بھی یہ نہیں سوچتی تھی کہ کام چھوڑ کے چلی جانا، نہیں، کام کرنا ہے. محبت ہے اپنی جگہ، احساسات اور جذبات اپنی جگہ، اور دل کی انرجی اپنی جگہ، لیکن کام اپنی جگہ. کچھ ہو جائے کام نہیں چھوڑنا. اگر یہ محبت ہے مجھے بھی کچھ لا لیتی تو اس وقت میں یہاں آپ کے بیچ میں نہ بیٹھی ہوتی. لیکن عام طور پر ہم مقصد بھول جاتے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں آپ کے اندر ڈال سکتا جب تک آپ اپنے ساتھ خود پکا وعدہ نہیں کرتے کہ آپ کو کرنا ہے، اور زیادہ اس کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ آیت 65 کے آخر میں فرمایا، اس میں نشانی ہے سننے والے لوگوں کے لیے. 68 کے آخر میں فرمایا، اس میں نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. 69 کے آخر میں فرمایا، اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، جو کہ آگے آپ پڑھیں گے. تو بات یہ ہے کہ غور و فکر کے درجے تک کون پہنچتا ہے؟ وہی نمبر ایک، جو سننا جانتا ہو، پھر اس کے بعد عقل سے کام لیتا ہو. جو شخص اپنی ان دو فیکلٹیز سے کام نہیں لیتا، یعنی سماج سے اور عقل سے، وہ غور و فکر کے قابل نہیں ہو سکتا. سماج کی قوت اللہ نے سب کو دے رکھی اور سب کے کانوں میں اکولی آوازیں پڑتی، لیکن ہر شخص کیا لیتا ہے عقل میں؟ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق. ہر آواز اس کے لیے ایک مختلف اثر رکھتی. ہدایت بھی آواز ہی کے ذریعے پہنچتی ہے، کچھ لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جو شخص یہ دو مرحلے اچھی طرح عبور کر لیتا ہے تو ہی اس کو تیسرا اور اعلیٰ ترین درجہ حاصل ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ یسمعون کی بات جو ہے وہ کس کے ساتھ کی گئی؟ پانی اتارنے کے ساتھ، بارش کے آنے کے ساتھ. بارش کا بھی اپنا ایک شور ہوتا ہے، اور پھر وحی الہی کے لیے بھی بارش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی سننا ضروری ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن کر اس کو اخذ کیا تھا، اس لیے وہاں پر یسمعون کا لفظ استعمال ہوا. اس کے بعد یعقلون کی بات ہوئی، عقل رکھنے والے لوگ شکر اور رزق حسنہ میں فرق کر سکتے ہیں. ان کی عقل اور شعور کو بیدار کیا گیا کہ عقل سے کام لو، اچھے برے کا فرق پہچانو، فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کو الگ کر سکو. اور پھر جب مکھی کی مثال بیان کی گئی شہد بنانے کی، تو اس میں غور و فکر کی بات کی گئی، کیونکہ بارش کے اترنے کے بعد، کھجوروں کے اگنے کے بعد جو شہد بنانے کا عمل ہے، یہ بھی ایک مشروب تیار کرنا ہے نا، پانی بھی مشروب ہے، دودھ بھی مشروب ہے، جوس بھی مشروب ہے، اور ان سب میں پھر اعلیٰ ترین درجہ جو ہے وہ شہد کا ہے، اور اس کے بنانے کا عمل بھی غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مکھی کے شہد بنانے کے عمل اور پھر اس عمل میں غور و فکر جو ہے وہ ہر انسان کا کام نہیں ہوتا، وہ بھی چند لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اسی طرح عامۃ الناس سننے کے درجے میں آتے ہیں. اس سے اگلا درجہ لوگوں میں عقل مند لوگوں کا ہوتا ہے. لیکن غور و فکر کی سطح اور مکھی کی طرح جگہ جگہ سے رس اکٹھا کر کے پھر ایک انتہائی مفید چیز تیار کر کے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا, یہ اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے. اور اس کے لیے تو چند لوگ رہ جاتے ہیں, یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. یہ ایک لمبے سفر صبر, حکمت, تدبر, تحمل کا تقاضا کرتا ہے. جب جا کر حکمت کے دروازے انسان پر کھلتے ہیں اور وہ ان نتائج تک پہنچتا ہے, انالیسس کے بعد اس درجے تک پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ ایک لمحے کا تدبر جو ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ وہ اچانک نہیں ہوتا, وہ ایک طویل سفر کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ دنیا میں آتے ہیں, سب سنتے ہیں, سب کو اللہ نے عقل دی, اس میں سے کچھ عقل استعمال کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. لیکن غور و فکر کا درجہ دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے.